यहाँ पहले आए थे कैसे मिजाज वाह 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 वालेकुम ओ हो भाई बाबा आ गया मैदान में इसी को वोट दो भाई ये इसका निशान जो है वो है यहाँ भी जगह है यहाँ आराम ऊपर बैठना है तो यहाँ आ जाए जिसको कभी भी नीचे बैठे हैं वो ऊपर बैठ जाए ये आ गया ये है त्यामी
नहीं अगर वो भाई के बेटे हैं
अच्छा ये भी बहुत शरारती अरे भाई अस्सलाम वालेकुम
सलाम
ए छोटे भाई
बेटे मोहम्मद फिजर
अरे फिजर
मोहम्मद फिजर
मैं बुला रहा हूँ मैं अस्सलाम वालेकुम दूसरा हाथ भी लाओ ऐसे सलाम मुसाफा ऐसे करते हैं और मुंह से सलाम करते हैं बोलो अस्सलाम वालेकुम हाँ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वालेकुम सलाम बहुत देखो
हम वो साथी पर पीना चाहेंगे
ये लाए ये पान कैसी है पान पानी
दूसरा
नाम रखते हैं धोखा देना जो अगर धोखे की नहीं तो बड़ा बुरा है
Push. हाँ बेटे, क्या कह रहे हैं पूछ लो।
आप अटेंशन उधर रहते हैं, अटेंशन यहाँ रहना चाहिए, है ना? कोई जरूरी तो नहीं आने वाला है फोन। चलो भाई ये आगे तो लीजिए, ट्राई करके देख लिया। क्यों रखी ज्यादा फालतू है आपके पास? शर्म आती है तब्दील कराते हैं ना, क्या हो गया मालूम ही तो करेंगे ना। वो हाफिज उमर को कह दीजिएगा इसको तब्दील करना, इससे शोर आ रहा है। और क्या नहीं करते क्या वो तब्दील? नहीं, गारंटी की बात नहीं, माइक तो काम कर रहा है लेकिन शोर आ रहा है। इससे अच्छा वाला चाहिए जिसमें शोर न हो। अभी भी वो लें तो उनसे तब्दील करें तो उनसे कह दीजिएगा कि अगर शोर इसमें आएगा तो हम नहीं ले सकेंगे। محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ، وہاں عمل نہیں ملے گا۔ جو آدمی اس خیال میں ہے کہ موقع مل جائے گا وہاں، کوئی سفارش لگا دیں گے، کوئی جان پہچان نکل آئے گی، کچھ مال خرچ کر دیں گے، تو یہ دھوکہ ہے۔ جو کمانا ہے آج ہی کما لو، اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو۔ تو اس دھوکے میں شیطان نے ڈال رکھا ہے کہ وہاں کچھ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، دیکھ ہی جائے گی۔ تو یہ شیطان کا دھوکا ہے، اور یہ آدمی غفلت میں پڑا ہے۔ کام کی جگہ یہ ہے اور وہ جگہ انعام کی ہے۔ کام نہ کرے گا تو انعام نہیں ملے گا، بلکہ پریشانی ہاتھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب صاحب برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، اللہ ہی سے محبت کرو، اللہ ہی سے ڈرو اور گناہوں کو چھوڑو، دنیا حرام سے بیزار رہو اور اپنی زندگی کو سنتوں سے معطر کرو، مانگو تو بس اللہ ہی سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بھی ہے حضرت کے نصیحت میں جو ہمارے لگی ہے۔ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ دوستوں سن لو تم کچھ میری داستان، دوستوں سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ دوستوں سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے کم۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم۔ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم۔ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ صحبت اہل دل سے ملا درد دل، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم۔ صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم۔ میرے شیخ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی آدمی بناتا ہے، کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی مانے آدم والا، آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم والا، آدمی مانے آدم والا، تو آدم والا کیسے بنے گا؟ انسانیت جس میں ہوگی، انسانی اخلاق ہوں اس میں، انسانی اخلاق، انسانیت ہو، یہ ہے آدمی کہلانے کے لائق۔ اور جس میں دین ہے وہ ہے انسان، اور جس میں دین نہیں وہ انسان نہیں، جانور سے بھی بدتر اس کی زندگی ہے۔ اور دین کو سیکھے، اولیاء اللہ کی صحبتوں سے دین سیکھا جاتا ہے، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ حکم نازل فرمایا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، صادق فی التقوی، جو تقوی میں سچے ہیں، بہروپی نہیں ہیں، مال اینٹنے والے، نظرانے اینٹنے والے اور دیگیں پکوانے والے، دیگے پیٹو پیٹ میں ڈالنے والے وہ نہیں، بلکہ ان اجریہ الا علی اللہ، کہتے ہیں کہ ہمارا اجر تو صرف اللہ ہی ہے، ہمیں اللہ ہی سے کام ہے، لا اسألکم اجرا، کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے. تو ایسے لوگ جو صادق فی التقوی ہوں ان کے ساتھ رہنے سے دین آتا ہے، اور نہ صرف دین آتا ہے بلکہ دین تک چلنے کی ہمت بھی آ جاتی ہے. صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم. درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے مکم. سارے ارض و سما اور شمس و قمر، سارے ارض و سما اور شمس و قمر، دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم. سارے ارض و سما اور شمس و قمر، دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم. اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ دولت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، پہچان، معرفت مانے پہچان، جتنی پہچان اس کو اللہ کی نصیب ہوگی اسی قدر اس کے اعمال صالحہ کی قیمت بڑھ جائے گی. یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک عارف کی دو رکعت غیر عارف، یعنی جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، جس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے، ایمان تو ہے لیکن دل میں پوری طرح اترا نہیں ہے، زبان پہ ہے لیکن دل میں پوری طرح اترا نہیں ہے، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، تو اس عارف کی دو رکعت اس غیر عارف کی جو عارف نہیں ہے ایک لاکھ رکعت سے بھی افضل ہو جاتی ہے. مال کسی کا 10 روپے کا بھی دانا بکتا ہے لیکن تھوڑا وہ اچھا بنا لیتا ہے، تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے، تھوڑی لاگت لگا دیتا ہے، وہی مال 20 کا بک جاتا ہے، اور اچھا بنائے 30 کا بک جاتا ہے، تھوڑی سی محنت اضافی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے تھوڑی سی محنت ہم دل بنانے پر کرتے ہیں، دل بنانے پر، دل بنانا چاہیے، دل بن گیا تو اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی، انسان کی قیمت بڑھ جائے گی. دل ایک مظروف ہے، مظروف، ہاں دل ظرف ہے، برتن، ظرف مانے برتن، اس میں جتنی اللہ کی محبت اور معرفت ہوگی تو مظروف کی قیمت بڑھ جائے گی. دل جو ہے برتن ہے، اس میں جو قیمت ہوگی تو ظرف کی برتن ظرف کی قیمت بڑھ جائے گی، جو دولت ہوگی اس میں مظروف جیسا ہوتا ہے ویسے ہی ظرف کی قیمت. فرمایا کہ جیسے ایک شیشی ہے 2 روپے کی ہوتی ہے، چھوٹی سی عطر کی شیشی خالی ہے، ابھی 2 روپے کی ہے، 5 روپے کی ہے، 10 روپے کی صحیح، لیکن اس میں اگر عطر گلاب ڈال دوں تو مثلاً وہ 2000 روپیہ تولا ہے تو 2000 کی شیشی ہو گئی، یہی تو کہیں گے نا، شیشی کی قیمت بڑھ گئی اس میں عطر گلاب کی وجہ سے. اسی میں اور اچھا عطر ڈال دو، مشک ڈال دو تو 40,000 روپیہ تولا، وہ شیشی 40,000 کی ہو گئی، ہے نا، شیشی کی قیمت بھی بڑھ گئی نا، 2 روپے کی تو نہیں رہی، 10 روپے کی تو نہیں رہی. اسی میں اونٹ کا عطر ڈال دو، 1,00,000 روپیہ تولا ہے، قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو اسی طرح برتن میں جو چیز ہوگی اس سے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اس دل میں آ جائے گی تو اس برتن کی قیمت بڑھ جائے گی، اس مٹی کی قیمت بڑھ جائے گی. اور اگر اس میں گناہ اور فاسقانہ زندگی ہوگی، خدا تعالیٰ سے غفلت کی زندگی ہوگی، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے، مٹی سے بھی بدتر ہے یہ آدمی. تو جب یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو جاتی ہے تو ہر ذرہ مجھے جلوے جانا نظر آیا، عالم مجھے بس جلوے جانا نظر آیا، کہ جب معرفت بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز میں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے. پھول کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے کس مٹی سے کیا چیز پیدا کی ہے. مٹی کو اگر منہ میں رکھو چکھو تو تھوکے گا آدمی, اور اسی طرح نہ اس میں کوئی ذائقہ ہوگا نہ ہی اس کے اندر کوئی خوشبو ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے اسی مٹی سے کیسا نرم و نازک اور کیسا رنگین اور کیسا دل آویز پھول نکالا جس میں خوشبو بھی ہے. نہ خوشبو تھی پہلے, نہ ذائقہ تھا, نہ رنگ تھا, لیکن خدا تعالیٰ نے اسی مٹی سے پھول نکال دیا, اسی مٹی سے پھل نکال دیے. کیسے کیسے ذائقے کے پھل ہیں, اسی مٹی سے کیسے کیسے اناج پیدا کر دیے. اور کس طرح دانے کو زمین میں, دانا چھوٹا سا ہوتا ہے, زمین میں اس کو دبایا جاتا ہے اور تھوڑا بہت پانی وانی دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ کیسے پھوٹتا ہے, کون اس کو نکالتا ہے زمین سے, اور پھر کون اس کو مضبوطی دیتا ہے, کون اس کو شاخیں دیتا ہے, کون اس میں پھل دیتا ہے. یہ ساری چیزیں تو پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن جاتی ہے اس کے لیے. سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم, دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی, دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی, ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم, ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم, دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی, ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم, جس کے دل میں نہیں ہے درد و غم, غم ہو کے انسان نہیں جانور سے کم. سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے, سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے, مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم, مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم, شیخ سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے, مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم. اولیاء اللہ کے پاس جانے کا سب سے بڑا فائدہ فنائیت ہے, میرے کو مٹانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب تک ناز اور تکبر رہے گا کہ میں کچھ ہوں, اس وقت تک اللہ کو نہیں پا سکتا. شیخ کے پاس جانے کا نفع اور ارادہ یہی ہونا چاہیے. ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, اگرچہ انگریزی دان تھے, ڈپٹی کلیکٹر تھے یا کوئی تھے انگریز کے زمانے کے, لیکن جب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا تو جا کر پہلے یہ شعر پیش کیا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اپنی رائے کو فنا کرنا ہے, شیخ کے مشورے پر چلنا ہے, اطلاع حال کرنی ہے, ایک ایک قدم شیخ سے پوچھ کر اٹھانا ہے. پھر جب پرانے ہو جاتے ہیں یا قدیم ہو جاتا ہے تعلق, تو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے راستے کی. تو شیخ سے مشورہ کرنا, اپنے ہر معاملات میں شیخ سے مشورہ کرنا, یہ ہے راستہ. اور شیخ کے مشورے پر عمل کرنا جی جان سے, صدق دل سے. اگر حالات ہی نہیں بتائیں گے تو کہاں سے کام بنے گا. پھر کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں بزرگ سے بیعت بھی ہیں لیکن پھر یہ مسائل پیش آ رہے ہیں, ہاں جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر, ناچاہتے ہیں, مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نہ تو اطلاع ہے, اور اطلاع کر بھی دی غلطی سے تو پھر اتباع نہیں, غلطی سے اطلاع ہو گئی بھائی منہ سے نکل گیا یا لکھ دیا, لیکن اتباع نہیں ہے تو کام نہیں بنے گا. فرمایا شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد, رکھے گا یاد, ہاں شیخ کے ہیں چار رکھ چار حق رکھ ان کو یاد, اطلاع ہو اتباع ہو ان قیاد و اعتماد. اطلاع ہو اپنے حالات کی, کوئی گناہ میں مبتلا ہیں پہلے کوشش کرے کہ اس کو چھوڑ دیں, لیکن اگر نہیں چھوٹتا ہے تو شرم نہ کرے, شیخ کو اطلاع کرے کہ مجھ کو فلاں بری عادت ہے, آپ دعا بھی کر دیجئے اور مجھے اس کا علاج بھی بتا دیجئے. تو جو اناڑی ہوتے ہیں وہ تو لاکھوں کے وظیفے بتا دیتے ہیں, لیکن ہمارے سلسلے میں الحمدللہ سب تربیت یافتہ لوگ ہیں, تمام بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے راستے کو اپنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے تدابیر عنایت فرماتے ہیں شیخ کے دل میں, تو وہ علاج بتا دیتا ہے. وہ یہ علاج نہیں ہوتا کہ ایک لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دریا کے اندر سب سردی میں ننگے ہو کے پڑھ لو. یہ الٹے سیدھے لوگ ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں. یہاں تو چھوٹی چھوٹی تدابیر ایسی بتائی جاتی ہیں جس پر تائید الہی ہوتی ہے, کیونکہ کام تو اللہ ہی بناتے ہیں. شیخ تو صرف بتلا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ راہ کا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید کر دیتے ہیں. اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی ہے. جو آدمی سچے دل سے اللہ کو پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے مقبولین ایسے ہوتے ہیں بعض کہ ان کی الٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں. مشورہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ مشورہ تو ہمارے مناسب نہیں معلوم ہوتا, لیکن اگر صدق دل سے بندہ عمل کرے تو خدا تعالیٰ ان کی الٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں, یعنی کہ ان کے ہر مشورے میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتے ہیں اور طالب کا کام بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے اطلاع کرے اور پھر اتباع کرے جو مشورہ دیا جائے, اور انقیاد, انقیاد معنی قید کرے, اپنے نفس کو پابند بنانا کہ جو مشورہ شیخ نے دیا دل نہیں لگتا. مثلا کوئی ذکر بتا دیا دل نہیں لگتا, تو دل لگے یا نہ لگے اس کام کو کرنا. مثلا کڑوی دوا پینے کا دل کرتا ہے کبھی, لیکن چونکہ جسمانی بیماری کی اہمیت ہے, اس کے خطرے کا احساس ہے, تو کڑوی دوا پیتے ہیں کہ نہیں, پابندی سے پیتے ہیں بھائی. اور اینٹی بایوٹک کسی نے لکھ دی ڈاکٹر نے تو کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھائی وقت پہ یاد دلا دینا, کہیں ایسا نہ ہم بھول جائیں. تو یہی طریقہ روحانی بیماریوں کا بھی ہے, روحانی امراض کے علاج کا یہی طریقہ ہے کہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا, ٹھیک ہے نا. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اعتماد, کہ میرے شیخ نے مجھے جو مشورہ دیا ہے وہ یقیناً میرے لیے مفید یہی راستہ ہے. ظاہر میں نظر آتا ہے کہ مشکل ہے یا یہ اچھا نہیں ہے میرے لیے, یا پھر یہ کہ مجھے بھائی سارے مزے چھوڑنے پڑیں گے, یہ بھی تو شیطان پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ یہ چیز چھوڑنی پڑے گی, وہ چیز چھوڑنی پڑے گی. تو آج چھوڑ دو, فائدے میں رہو گے, کل خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ. جو چھوڑنا ہے تو آج ہی چھوڑ دو. کب تک ہم اس طرح نفس و شیطان کے ہاتھوں رلتے رہیں گے, ذلیل ہوتے رہیں گے؟ جو چھوڑنا ہے تو چھوڑنے کی چیز آج ہی چھوڑ دو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ بری ہے نا. بری چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے. تو بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے کہ دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ بس تو آج ہی چھوڑنے کا ارادہ کر لو کہ آج سے ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا, کیونکہ ہر گناہ برا ہے, بے حیائی کا کام ہے, اچھی چیز نہیں ہے گناہ. جتنے بھی برے کام ہیں وہی اللہ نے منع فرمایا, حلال نعمتوں کو تو منع نہیں فرمایا, برے کاموں ہی کو منع فرمایا ہے. تو برا تو برا ہی ہے, برے کو چھوڑ دینا چاہیے. بس برے کو چھوڑ دو, بری باتوں کو چھوڑ دو, بری عادتوں کو چھوڑ دو, گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ کی دوستی لے لو, اللہ والے ہو جاؤ, یہی راستہ ہے. تھوڑی نفس سے محنت کرنی پڑتی ہے, دل سے محنت کرنی پڑتی ہے, کام بن جاتا ہے بس. پھر تو جب یہ تھوڑا محنت کر کے جب کام بن جائے گا تو کہے گا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. پہلے تو گناہوں کی ذلیل عادتوں میں ہم پڑے ہوئے تھے, رسوا ہوئے ہوئے تھے, گندگی کے اور پڑے ہوئے تھے. آپ نے گناہوں کو چھڑا کر ہمارے روح کو زندگی بخش دی, مردہ روح کو زندہ کر دیا. تو شیخ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا کر دیا, ہاں اللہ والا بنا دیا. ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا بیکا شاہ, اور ان کے شیخ تھے شاہ ابو المعالی مانی تھا, شاہ ابو المعالی. تو ایک مرتبہ انہوں نے خانقاہ سے ناراض ہو کے ان کو نکال دیا. بیکا شاہ ان کا نام تھا, نام لقب ان کا یہ پڑ گیا بیکا شاہ. اس کی وجہ بھی ابھی آگے آ رہی ہے کہ کیوں یہ نام ان کا پڑ گیا. کسی بات پہ انہوں نے ناراض ہو کے نکال دیا, مگر ابھی شعر پڑھا ہے نا ہم نے کہ
پہلے چنیا کیوں نہیں لگا کے رکھا, پرانا کیوں لگا تو نیا لگایا. آپ کی سنت شریف ہے یہ ہمیشہ کی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ آواز اتنا تیار رہنا چاہیے، ہر چیز سیٹ کر کے فٹ کر کے رکھنی چاہیے. پرانا سیل ڈالا تھا ٹیسٹ کے لیے تو آپ نے ڈال دیتے فوراً، اب ٹائم آ گیا. تو ہم پڑھے، ہم نے بھی شعر پڑھا کہ سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم. شیخ کی ڈانٹ پڑ جائے، شیخ ناراض ہو جائے تو ذرا سی ناراضگی سے ڈانٹ سے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. بھاگ جانے والا بے وفا ہے اور عہد چمٹ جانے والا وہ با وفا ہے. اگر شیخ ڈانٹے اور اس کی ڈانٹ کو مزیدار نہ لگے، چپاتی گرم گرم ہوتی ہے تو سمجھو کہ شیخ کی ڈانٹ جو ہے گرم گرم چپاتی، جس کو لگے کہ گرم گرم چپاتی ہے آہا مزہ آ گیا، تو بس یہ آدمی ہے کام کام، باقی سب جو ہے آدمی ہیں نام کے، ہاں دعوے ہیں. تو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے حضرت کے ساتھ 50 برس رہے ہیں، تو ان کو ایک مرتبہ سخت ڈانٹا اور غالباً ایک تھپڑ بھی لگا دیا، تو اور حضرت کی ٹوپی نیچے جا گئی. اب تو ہم جیسا ہو تو پھر رکے بھی نہ، بھاگ جاوے کہ بھائی یہ کیا ہے، لیکن تھے عاشق صادق. تو انہوں نے کیا شعر کہا ڈاکٹر صاحب، ہائے وہ خشمگی نگاہ، خشمگی معنی غصے والی، لیکن جو شیخ کا غصہ ہے مرید کو اس میں پیار نظر آئے تو سمجھو عقل سلیم ہے، عقل سلیم ہے، سلیم سمجھ گئے. اگر شیخ کی ڈانٹ میں پیار نظر آئے، غصے کے تیور میں پیار نظر آئے، محبت معلوم ہو تو سمجھو کہ یہ ہے مرید اصلی. تو فرمایا ہائے وہ خشمگی نگاہ، قاتل عجب و کبر و جاہ. عجب معنی خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، تکبر عجب و کبر، کبر تکبر یعنی اپنے کو کچھ بڑا سمجھنا. بڑائی ہوتی ہے ہر انسان میں، شیخ کے پاس جا کے بڑائی مٹتی رہتی یہاں تک کہ وہ مٹ جاتا ہے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، ساری مخلوق کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، تو بس یہ نفس نمٹ گیا، کام بن گیا. تو فرمایا ہائے وہ خشمگی نگاہ، قاتل عجب و کبر و جاہ. جاہ معنی عزت پسندی، کہ ہم لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو یہ قاتل ہیں. تو شیخ کی ڈانٹ اس کی قاتل ہے، یہ کس کی قاتل ہے، خدا کے راستے کی قاتل ہے. جس میں عجب ہے، تکبر ہے یا عزت پسندی ہے، جا ہے، یہ مرض ہے. تو یہ مرض جس میں ہے وہ اللہ کو نہیں پا سکتا. ہاں تو اس لیے فرمایا ہے وہ خشمگی نگاہ، قاتل عجب و کبر و جا، جس کے عوض اے دل تباہ. دل تباہ ہو گیا نا، ڈانٹ پڑی بھرے مجمے میں تو ایسی تیزی ہو گئی، عزت خراب ہو گئی، بظاہر عزت خراب ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ یہی حدیث پاک میں یہی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا ہائے وہ خشمگی نگاہ، قاتل عجب و کبر و جاہ، جس کے عوض اے دل تباہ، میں تو کوئی خوشی نہ لوں. شیخ نے مجھے ڈانٹ دیا ہے، اس سے بڑھ کے میرے لیے خوشی اور عزت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. مانگو مت ڈانٹ، یہ مت مانگو کہ حضرت شیخ ہمیں ڈانٹ دے تو ہمارا کام بن جائے گا، ایسے نہیں. جس کو شیخ جس طرح چاہے ڈیل کرے، جس کے ساتھ جو معاملہ کرے اس کے لیے اسی کو مفید سمجھے. کسی کو بہت پیار محبت سے رکھا ہوا ہے، کسی کو بہت ڈانٹ رہا ہے شیخ، تو یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ شیخ ظلم کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ یہی راستہ مفید ہے اور میرے ساتھ شیخ یہی محبت اس لہجے میں کر رہا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت کر رہا ہے، اس کے لیے راستہ وہی مفید ہے. جو آدمی شیخ کو ظالم سمجھے وہ اس راستے کے قابل ہی نہیں ہے، اس راستے کے قابل ہی نہیں ہے، نہ سمجھ ہے بےچارا. تو یہ ہوتی ہے بات. تو انہوں نے کیا شعر کہا کہ جس کے عوض ہے دل تباہ، میں تو کوئی خوشی نہ لوں. تو اپنے کو مٹانا ہے، یہ ہے راستہ کہ اپنے کو مٹایا نہیں تو کام بنے گا نہیں، اللہ ملے گا نہیں. اور یہ بھی کان کھول کر سن لو، کان کھول کے سن لو، آگے بھی کھولو کان بھی کھولو، اور کان کی تیر سے مال کو دل میں اتارو. تو فرمایا کہ ہاں یہ کان کھول کر سن لو کہ ہر انسان کو، ہر مسلم اور مسلمہ کو، ہر انسان اور عورت کو، مرد و عورت کو اللہ والا بننا فرض عین ہے، فرض عین. یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں جاتے، چلو ہم اللہ والے نہیں بنتے، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکات دے لیتے ہیں، کافی ہے، اعمال بڑے بڑے کر لیتے ہیں، کافی ہے،
تو یہ فرض عین ہے اللہ والا بننا، یہ نہ سمجھو کہ اللہ والوں کا طبقہ کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور ہیں، یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم اللہ والے نہیں بن سکتے ہیں. ہاں اللہ والے ہر انسان بن سکتا ہے، اور اللہ والا بننا بہت آسان رکھا ہے اللہ نے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ بس گناہ مت کرو، گناہ چھوڑ دو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ گے. زیادہ نفلیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، زیادہ ذکر کی حاجت نہیں ہے، زیادہ خیرات کی عادت نہیں ہے، زیادہ عمرے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گناہ چھوڑنے سے اللہ والا بنتا ہے. ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرا ولی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، مجھ سے ڈر کے رہتا ہے، گناہوں میں نہیں پڑتا. تو ایسا آدمی جو ہے اللہ والا بن جاتا ہے. تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دل میں تقاضے گناہ کے رہتے ہیں، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، گناہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اور کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے. کونوا مع الصادقین، یہی قرآن پاک میں طریقہ بتلایا ہے تقوی اختیار کرنے کا، کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اللہ والے بننا چاہتے ہو، ہمارے بننا چاہتے ہو تو ہماروں کے ساتھ رہو، ہمارے بننا چاہتے ہو تو ہماروں کے ساتھ رہو، جو ہمارے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ رہو، تم بھی ہمارے ہو جاؤ گے، ہماروں کے ساتھ رہو گے تو ہمارے ہو جاؤ گے. تو گناہ چھوڑنے پر اللہ نے اپنی دوستی رکھی ہے، کام چھوڑنے پر، کام کرنے پر نہیں رکھی، کام چھوڑنا ہے. کام چھوڑ کر آدمی آرام سے رہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں گھر پہ رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں صبح فجر پڑھ کے ہمارے ساتھ اشراق پڑھ کے یہ جاتے ہیں گھر، ظہر کی نماز بھی وہیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں یہ کام کرتے ہیں، کام کرتے بھی ہیں کہ نہیں، گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. ارے بھائی کیا، بس خط ختم ہو گیا، آ گیا میں. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، کوئی جلدی فارغ ہو جاتا ہے، کوئی دیر سے فارغ ہوتا ہے، کوئی زیادہ محنت ہے، کسی کی کم محنت ہے. تو کام نہ کرنے پر اللہ نے ولایت رکھی ہے کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ کے کام چھوڑ دو، بے حیائی کے برے کام چھوڑ دو، بے پردگی چھوڑ دو، اور آنکھوں کی حفاظت کرو، نامحرم حکومت دیکھو، شرعی پردہ کرو، نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ والے ہو جاؤ گے. کیونکہ نماز چھوڑنا بھی تو گناہ ہے نا، نماز چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. بس یہ اصول کلیہ یاد رکھو کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ والے ہو جاؤ، کام کم کرو، مزدوری محنت خوب لے لو، دبا کے لے لو. ابھی میں دوستوں کو بتا رہا تھا، ہمارے مولانا شاہ راول حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثالوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اللہ والے. تو فرمایا کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کہ بیماری سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں تو ان کو عیادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور بیماری سے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. کیسے کڑیل کڑیل جوان بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، ڈینگی ہو گیا، خدا نخواستہ ملیریا ہو گیا، یا کیا بیماری ہے وہ کرونا اور فلاں، کرونا کرونا بہت رویا جاتا ہے، ہوتا کم ہے، رونا زیادہ ہے اس کا. تو بہرحال ابھی دیکھو تو ابھی بستر پہ پڑا لیٹا ہے، تو ساری طاقت جو ہے وہ فنا ہو گئی ہیں، اب لیٹے ہیں بالکل بیچارگی میں، لاچاری میں لیٹے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ بیماری سے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، تو طاقت کا نشہ، تکبر کا نشہ ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے. تو یہ اس کے لیے رحمت ہوتی ہے بندے کے لیے. تو بیماری بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مانگنا تو نہیں چاہیے، اس سے عافیت ہی مانگنی چاہیے، لیکن جب آ جائے تو خوب صبر کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور انسان عاجزی اور انکساری اس میں آ جاتی ہے. اور فرمایا کہ بھائی عیادت کرنے والوں کا بھی ایک جو ہے کھل جاتا ہے اکاؤنٹ، کہ عیادت کرنے جو آدمی جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے، طویل حدیث ہے، مختلف باتیں پوچھیں گے، تو اس میں یہ بھی پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کہاں بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو پاک ہیں ہر نفس سے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کو جا کے پوچھا نہیں. تو عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں جب وہ عیادت کرنے جاتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہم انہ وصل فیک فصل ہو، کہ اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے میں اس کی بندے کی عیادت کر دوں اور اس کو سکون پہنچے گا، میری تسلی ہوگی اس کو. تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، اور جب تک واپس نہیں آتا دعا کرتے رہتے ہیں، ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اس طرح سے عیادت کرنے والوں کا بھی ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. پھر اس طرح فرمایا کہ ڈاکٹروں کے بھی تکوینی طور پر ان کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے، ان کو روزی ملتی ہے، دوا خانوں کو روزی ملتی ہے اور ٹیکسی والوں کو روزی ملتی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا فائدے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم تو بیماری کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا ہو گیا، اگر صبر سے رہو گے تو یہ بیماری تمہارے لیے نعمت بن جائے گی، اور اگر شکایت واویلا کرو گے تو خدا نخواستہ اجر و ثواب کے بجائے گناہ اور نہ بڑھ جائے. تو بیماری آ جائے تو خوب صبر کے ساتھ رہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. ہاں طاعت مختصر پہ میرا کریم اجر کیا بے شمار دیتا ہے. میرے شہر کا شعر ہے، طاعت مختصر پہ تھوڑی سی عبادت پر خدا تعالیٰ بہت کچھ دے دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی عبادت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا، کوئی عورت ہے تو اپنی بہن یا رشتے دار کو مسکرا کر دیکھ لے، نامحرم کو مسکرا کر ہرگز مت دیکھنا، ہاں ورنہ کام بگڑ جائے گا. عورت عورت کو، مرد مرد کو مسکرا کر دیکھ لینا. حدیث پاک میں ہے، ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، کہ اپنے بھائی کو خوش کر دینا، کسی طرح بھی اس کے دل میں خوشی یا سرور کا داخل کر دینا. تو مسکرا کر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے آدمی کہ نہیں، کہ بھائی ماشاءاللہ محبت سے ملا کوئی آدمی، دل خوش ہو گیا. تو اتنے ہی عمل پر فرمایا کہ یہ بھاری عبادتوں سے بھی افضل ہے، بھاری عبادتوں سے. دیکھو عمرے بھی کرتے ہیں لوگ، نوافل بھی پڑھتے ہیں لوگ، ذکر اذکار بھی پڑھتے ہیں، لیکن چہرے پر ایسی سختی اور خشکی ہوتی ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں کرتا بعض لوگوں کا چہرہ. اور ایسا چہرہ جو کھلا ہوا ہوتا ہے، خوش خلق ہوتا ہے، نرم اور بھلائی والا ہوتا ہے، تو اس سے مل کر کتنی خوشی انسان کو ہوتی ہے. تو یہ اتنے معمولی سے عمل کو فرمایا بھاری عبادتوں سے افضل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے کی کمی نہیں، ہم نے دین سیکھا نہیں اور سیکھے ہیں تو تھوڑے بہت کتابیں پڑھ لی، یہ کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب پڑھ لی، لیکن اور خشکی سوار ہو گئی. بجائے دین حاصل ہوتا صحیح معنوں میں تو خشکی اور سوار ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اولیاء اللہ سے تعلق کریں اور ان سے دین سیکھیں، اور اتباع اور اتباع اور انقیاد اور اعتماد. اعتماد ضروری ہے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر شیخ دن کو رات کہہ دے تو کہو جی ہاں رات ہے، اور رات کو دن کہے تو کہے میری آنکھ کا قصور ہے، رات تو ہے لیکن میری آنکھ کا قصور ہے، میری نگاہ میں کور ہے، میری نگاہ میں موتیا ہے، جو میں رات کو دن نہیں سمجھ رہا ہوں، دن ہی کا وقت ہوگا. اتنا اعتماد ہونا چاہیے. شریعت کے امور میں شیخ دخل نہیں دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ چار رکعت کی دو پڑھ لو، تین رکعت مغرب کی نہیں دو پڑھ لو، یہ چار پڑھ لو، یہ تو امکان ہی نہیں ہے، یہ تو شیخ ہی بنانے کے قابل نہیں ہے. وہ شیخ کیا ہے؟ میخ 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 کیل ٹوکتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں جو شریعت کے حدود میں دخل اندازی کرتے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں ان میں وہ پورا دخل دے سکتا ہے. تو اتنا اعتماد شیخ پر ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی راستہ بے خطر طے ہوتا ہے اور انسان منزل پہ بھی پہنچ جاتا ہے. کیا؟ ہاں شاباش. یہ شعر پورا کر لوں پھر یاد دلانا، کلام پورا ہو جائے حضرت کا. شیخ تختیاں شیخ کی ہیں پنا کے لیے، مت سمجھ مت سمجھ اس کو ہرگز ستم. آخری شعر ہے، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، غم ہو کے انسان نہیں جائیں عمر سے حکم. وہ قصہ یہ ہے کہ شعب المعالی جو شیخ تھے تو انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کے ان کو نکال دیا پیکا شاہ کو. اب اصل نام تو پتہ نہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو ہریرہ کا نام دیا. ابو ہریرہ مانے بلی کے بچے کا باپ، بلی کے بچے کا باپ. تو اصل نام تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اکثر لوگوں کو ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن. لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ آستین میں بلی کے بچے چھپے ہوئے ہیں, ان سے وہ کھیل رہے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کے نام سے پکارا, اے بلی کے بچے کے باپ. تو ان کا نام وہی پڑ گیا تاریخ میں اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور اپنا بھی نام یہی بتاتے تھے, بھول گئے سب ان کا نام. وہ تو تاریخی کتابوں سے چھان بین کر کے آج جو ہے علماء نے نکال لیا کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا, ورنہ سب بھول گئے تھے ان کو حضرت ابو ہریرہ ہی کہا جاتا ہے جب بھی حدیث پاک ہوتی ہے عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو خیر اسی طرح سے ان کا نام پڑا تو کیا وجہ تھی, تو ایک بار تو ناراض ہو کے ان کو نکال دیا. اب چونکہ وہ عاشق تھے بھاگے نہیں, شہر کی خانقاہ کے چکر لگاتے رہتے تھے, شاید کسی وقت شہر کو مجھ پہ پیار آ جائے, نظر پڑ جائے میرے اوپر. نظر سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے, بلکہ نظر سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کیا ہوا کہ پھر وہ ایک دن ان کی اہلیہ نے, شاہ المالی کی اہلیہ نے کہا کہ گھر کی کتنے دن سے چھت ٹپک رہی ہے, برسات کا موسم ہے تو چھت ٹپک رہی ہے, آپ کو کچھ کوش ہی نہیں ہے, کچھ خیال ہی نہیں ہے آپ کو. تو کہا کہ بھائی ٹھیک کرا لو. کہا کہ کس سے ٹھیک کراؤں, ایک مرید کام کا تھا جو یہ کام کر دیا کرتا تھا, اس کو تو آپ نے نکال دیا اور کوئی ہے نہیں. کہا کہ میں نے نکالا ہے, تم نے تو نہیں نکالا, تم اس کو پیغام بھجوا دو کہ گھر کی چھت ٹپک رہی ہے. تو جیسے ہی پیغام بھجوایا تو ان کو اور کیا چاہیے تھا, فوراً دوڑے دوڑے آ گئے کہ شیخ کی خدمت مجھ سے لی جا رہی ہے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے. آج تو شیخ کو کچھ کام کر دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کوئی اس کے اوپر احسان کر دیا, بڑے ہم ان کے وہ خدمت گزار ہو گئے. مگر کیا ہے کہ خدمت کر کے اللہ کا احسان ماننا چاہیے, شیخ کا احسان ماننا چاہیے کہ شیخ کا احسان ہے کہ ہم سے اس نے خدمت لے لی, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی خدمت میں لگا لیا. تو خیر وہ آ گئے اور چھت کو جلدی جلدی درست کرنے لگے. تو دوپہر کا وقت جب ہوا تو شیخ اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے آتے تھے. جب کھانا کھانے کے لیے آئے تو صحن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور یہ اوپر سے اس کی چھت کو لیپا پوتی کر کے ان کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں محبت کے ساتھ. تو اچانک شیخ نے جو نظر اٹھائی اوپر تو دیکھا کہ یہ بیکا شاہ یہ اس چھت کو صحیح کر رہا ہے. تو بہت ہی پیار آ گیا اچانک سے, اور جو لقمہ منہ کی طرف لے جا رہے تھے وہ فوراً دیکھتے ہی نظر پڑتے کا لے بھیک. تو بس فوراً ہی وہ چھت سے کود پڑے اور فوراً وہ لقمہ لے کے اور نگل لیا. بس حضور فرماتے ہیں کہ پھر ساری نسبت شیخ کی ان میں منتقل ہو گئی. ہاں تو یہ اس لیے ان کا نام بھیکا شاہ پڑ گیا کیونکہ شیخ نے کہا تھا لے بھیک, تو انہوں نے فوراً لے کے کھا لیا, تو اس لیے ان کا نام بھیکا شاہ پڑ گیا بھیکا شاہ. تو یہ ہونا چاہیے شیخ کے ساتھ عشق و محبت کا معاملہ, ایک دم سے نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے, محنت سے, مجاہدے سے اور ان طریقوں سے جو طریقے محبت کے ہوتے ہیں. طریقے محبت کے, محبت کے طریقے کیا ہیں کہ یہ سکھلا دیا قرآن پاک میں, حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو پکاریں گے, ان کو عرش کے سائے میں بلائیں گے. آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنا ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ قیامت کے دن جب مخلوق جو ہے وہ آدھے آدھے, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا پریشانی میں, کوئی کولوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے, ایسی پریشانی کا وقت ہوگا, اس وقت خدا تعالیٰ اگر بلائیں گے کہ عین المتحابین فیہ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے محبت رکھنے والے کہاں ہیں, جو آپس میں اب میرے لیے محبت رکھتے تھے وہ کہاں ہیں, جو میری خاطر سے محبت رکھتے تھے, عین المتحابین فیہ, پھر ان کو عرش کے سائے میں بلا لیں گے. تو جہاں یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا, عرش کا نیچے کیا ہے, عرش جو ہے جنت کی چھت ہے, عرش جنت کی چھت ہے, تو سمجھو کہ سائے میں اللہ تعالیٰ بلا لیں گے, جنت میں گویا بلا لیں گے, اور وہاں پر خوب میزبانی ہوگی ان کی, قورمے بریانی چل رہی ہوں گی. ابھی حساب کتاب نہیں ہوا لیکن حساب کتاب ہوگا بھی نہیں, جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بلا لیں گے وہ حساب کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی خاطر آپس میں محبت رکھنا, کسی اللہ والے سے محبت رکھنا اور اپنے پیر بھائیوں سے محبت رکھنا, ہر مسلمان سے محبت رکھنا, یہ صرف اللہ کے لیے ہو. اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو. ہاں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی نے کہا کہ وہ اذان دیتے تھے تو ان سے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے اللہ کے لیے بغض ہے, مجھے تجھ سے بغض ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم اذان کو گانے کی طرح دیتے ہو، برے طریقے سے دیتے ہو، خلاف سنت دیتے ہو. تو یہ ہے اللہ کے لیے بغض رکھنا، ایک کام خلاف شریعت جو اصرار کے ساتھ کرتا ہے، جانتا ہے پھر بھی غلط کرتا ہے، اس سے اللہ کے لیے بغض رکھنا، باز بھی نہیں آتا ہے تو اس سے اللہ کے لیے بغض رکھنا، اسی طرح سے اللہ کے لیے محبت رکھنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر اس کو بلا لیں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا. من نوقش عذبا، جس سے سوال کر لیا گیا وہ عذاب میں پھنس گیا، عذاب دیا جائے گا. بس تو اسی لیے فرمایا کہ مانگنا چاہیے اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب فرمائیے گا. تو حضرت عائشہ، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر نامہ اعمال کو دیکھیں. ارے چھوڑ دو بھائی، ادھر دیکھو، تم چھوڑ دو، یہاں کام کی بات ہو رہی ہے، وہاں کہاں لگے ہو؟ یہ سنو جو ہم بتا رہے ہیں، وہ تو سارا دن کرتے رہتے ہیں، کب تک منع کرو گے؟ تھک جاؤ گے کرتے کرتے. وہ تھوڑی تھکیں گے، وہ آپ کو سلا دیں گے، خود جاگتے رہیں گے. بچوں کو نہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا کرو، کرنے دو ان کو باتیں، مگر آہستہ آواز میں کرو، ٹھیک ہے؟ اور سنتے بھی رہو، کان یہاں رکھو. بچے بہت چکر باز ہوتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں وہ، بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں نہیں سمجھ رہے. میاں بیوی آپس میں چک 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 چل رہی ہے، اور بچے دور بیٹھے ہیں، وہ اپنی دل کی بھڑاس نکال رہی ہے، وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں بچوں کو کچھ نہیں پتا. لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہی الفاظ ان کی زبان پہ آنے لگتے ہیں. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ یہ ماں باپ کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہی چیزیں ان کے اندر انہوں نے سن لیا، دل میں بیٹھا لیا، وقت پہ جب بولنا آیا بول دیا، دل میں بیٹھ جاتی ہے بات. تو اس لیے اپنے اخلاق کو آدمی ہمیشہ اچھا کیوں نہ رکھے، برے اخلاق کیوں اس سے کیوں پیش آئے، ہے نا؟ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ آسان حساب. فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر نامہ اعمال دیکھیں اور فرمائے جاؤ جنت میں، سوال نہ کریں. اس لیے کہ جس سے سوال کیا وہ پھنس گیا، وہ خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایسے میں جب کہ یہ حالات ہو رہے ہوں گے محشر میں، حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، گرمی سخت ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور دن گزرنے میں نہ آ رہا ہوگا، فاسقوں فاجروں کے لیے ہے یا گناہگاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے یہ وقت بہت آسان گزرے گا، بہت آرام سے گزرے گا. مزے کی بات تو یہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب، میں بھی سب اللہ والے ہو جائیں، جلدی سے گناہوں کو چھوڑ دیں تو دنیا بھی مزیدار اور آخرت بھی مزیدار. چھوڑو ان لوگوں کو جو باتیں بناتے ہیں، ارے تم کہاں جا رہے ہو، ملا ہو رہے ہو، ملا نہیں ہو رہی، چھوڑ دو ان کو، خدا کے لیے چھوڑ دو. یہ سب شیطانی چکر ہیں، یہ شیطانی گھسیٹ رہے ہیں آپ کو کہ تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیطانی کاموں میں لگ جائیں. مت ان کی باتوں پہ دھیان دو، اللہ اور رسول کی سنو، اللہ اور رسول کا راستہ دیکھو، بس اسی میں کامیابی ہے، یقینی طور پر کامیابی ہے. عقلی طور پر بھی سوچو کہ جانا کس کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس تو جانا ہے، اور اللہ کے پاس جائیں گے طریقے وہاں کون سے مقبول ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی حفاظت کا حکم نہیں فرمایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی پردے کا حکم نہیں فرمایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر گناہ کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی؟ تو بس اللہ اور رسول کا حکم دیکھو، اللہ اور رسول کا راستہ دیکھو، چھوڑو ان لوگوں کو جو آپ کو جہنم کے راستے پر کھینچ رہے ہیں کہ پردہ مت کرو، کون سے زمانے کا ہے، اور یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. ہاں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دین پر چلیں گے لوگوں سے کٹ جائیں گے، دنیا سے کٹ جائیں گے، میرے شیخ نے ایسا بہترین جواب دیا کہ لاجواب کر دیا. فرمایا کہ بھائی یہ تو دیکھو کہ کس سے کٹ رہے ہو اور کس سے جڑ رہے ہو. مخلوق سے کٹ جاؤ گے، اللہ سے جڑ جاؤ گے. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ جس کا ہو گیا بس سارا جہاں اس کا ہو گیا. میرے دوستوں، تو اللہ اور رسول کا طریقہ ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر نیت میں اللہ اور رسول کا طریقہ دیکھنا ہے میرے دوستوں. تو ایسے موقع پر جب یہ حالات ہوں گے وہاں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھیں. جیسے ماشاءاللہ یہاں سب ایسے ہی ہے نا بھائی، کوئی مال تو نہیں بٹ رہا، کوئی کھانا دعوت وغیرہ تو نہیں ہے یہاں، لیکن صرف اللہ ہی کے لیے ہم آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق دل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں قبول فرما لے. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلائیں گے عرش کے سائے کے نیچے، عین المتحابین فیہ، کہاں ہیں میری خاطر سے محبت رکھنے والے؟ اب ان کی علامات، یہ کیا کرتے تھے دنیا میں کہ عین المتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، یہ مجلس یہاں قائم ہے تو میری خاطر سے یہ آپ مجلس یعنی بیٹھتے تھے آپس میں مل کے، کل ہم وہاں جمعے کو ان کے گھر پہ بیٹھے، آج یہاں بیٹھے، پھر کبھی مسجد میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ لوگ وہاں آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ کیا ہے متجالسین، کیا آپس میں مل کے بیٹھتے تھے، اللہ ہی کی محبت میں ہے نا. اور والمتزاورین فیہ کے بار بار آنا جانا رکھتے تھے، ایک دو بار آ کر غائب نہیں ہو گیا بلکہ ایک تعلق پیدا ہو گیا، تو اب یہ تعلق بالکل دوام پر آ گیا، آخر سانس تک وفادار رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ متزاورین ہے. اور اس میں بار بار آنے جانے میں یہ ہے کہ بھائی گھر بار چھوڑ کر وہیں کے نہ ہو کے رہ جائے، خانقاہ کے اندر نہ ہو کے رہ جائے کہ حقوق واجبہ فوت ہونے لگے، بیوی بچوں کا حق فوت ہونے لگے، ماں باپ کا حق فوت ہونے لگے، بہن بھائیوں کا حق فوت ہونے لگے، پاس پڑوسیوں کا حق فوت ہونے لگے، کسی کی قرض ادائیگی کا حق فوت ہونے لگے، یہ چیز نہیں ہے. اس لیے فرمائے متزاورین کہ آنا جانا رکھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک اپنا پارٹنر مقرر کر لیا تھا شراکت دار کاروبار میں، اور ان سے یہ طے کیا تھا کہ ایک دن میں تجارت پہ بیٹھوں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہنا، اور جو باتیں ان سے سیکھو وہ مجھے آ کر بتلا دینا، اور ایک دن تم یہاں بیٹھنا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہوں گا، جو وہاں سے دین سیکھوں گا وہ تم کو آ کے بتلا دوں گا. یہ تو نہیں کیا کہ بھائی ہم بھیک مانگ کے کھا لیں گے، سوال کر کے کھا لیں گے نعوذ باللہ، اور بس رسول اللہ کی خدمت پہ رہیں گے، ایسا تو نہیں کیا انہوں نے. تو سوال سے بچنے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے، عزت نفس کے لیے اس طرح سے انہوں نے کیا. تو متزاورین فرمایا کہ گھر جاؤ، اپنے حقوق واجبہ ادا کرو، اور ان میں سے کچھ وقت خود فرصت کا نکال کے اپنے پیر کے پاس آنا جانا رکھو، آنا جانا رکھو، ہے نا. تو والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، اور ایک دوسرے کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ والوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، کوئی خدمت بھی کر دیتے ہیں. تو تین علامتیں یہ بتائی ہیں کہ اپنے شہر سے محبت کا طریقہ یہ ہے، آپس میں محبت کا، اللہ کے لیے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ محض دل سے دعوے نہ ہو، زبان سے دعوے نہ ہو، کچھ مال بھی تھوڑا خرچ کرو تو اس میں صداقت آ جائے گی تمہاری محبت میں. تو یہ ہے علامت. تو اس کا یہ انجام نکلا کہ دنیا بھی اس کی مزیدار ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اللہ جس دل میں آ گیا، کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جنت مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے نا، تو وہ بھی مخلوق ہے، تو اور اللہ خالق ہے. تو فرمائے مخلوق اور خالق برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ کروڑہ کروڑہ، دس کروڑ، پچاس کروڑ، ایک خرب جنتیں بھی ہو جائیں، اللہ اس کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ہے وہ؟ تو اس لیے فرمائے کہ اگر اللہ دل میں آ جائے تو جنت سے بڑھ کر مزہ آتا ہے، بڑھ کر، کیونکہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالق بنانے والا اور مخلوق جو بنی ہوئی چیز ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. اللہ کا نام جب لوگ ہے نا محبت کے ساتھ، محبت کو سیکھنا پڑتا ہے، محبت کی ادائیں سیکھنی پڑتی ہیں، محبت کے افعال کو کرنا پڑتا ہے، اور محبت والوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، پھر دل میں محبت آ جاتی ہے. تو وہ آدمی جو اللہ کا نام لیتا ہے، ایک آدمی اللہ اللہ تو کر رہا ہے لیکن دل میں خدا تعالیٰ کی وہ محبت اور معرفت نہیں ہے، وہ خشیت نہیں ہے، تو اس کا ذکر بے جان ہوگا، نفع تو ہوگا لیکن کامل نہ ہوگا. اور جو آدمی اللہ کی اللہ کو محبت کے ساتھ پکارے گا، پھر جب وہ اللہ کا نام لے گا تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوگا کہ زمین تا آسمان شربت روح افزا سے بھر گیا ہے. ہاں اللہ اللہ اینچ شیری نست نام شیر و شکر می شود جانم تمام. اے اللہ جب میں آپ کا نام محبت سے لیتا ہوں تو میرا بال بال جو ہے وہ دودھ کا دودھ شہد ملا پانی دودھ میں شہد جیسے گھل جاتا ہے، ایسا بن جاتا ہے. کیا فرمایا کہ نام اونچوں پر زبانم میرود، نام اونچوں پر زبانم میرود، ہر بنے مو از اصل جوئے شود. کہ جب میں آپ کا نام میری زبان پہ آتا ہے، آپ کا نام مبارک، تو میرا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے. ہاں اس طرح اس کی تمام عبادت پر حلاوت ہو جاتی ہے. اسی کو فرمایا کہ نظر پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پا کے کبریا کے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنا فرض عین ہے, جیسے ابھی عرض کیا کہ اللہ والا بننا فرض ہے. کہاں سے آئی یہ بات, کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو گناہ کو چھوڑنا فرض ہے یا نہیں. اللہ نے منع کیا ہے نا, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, کہ تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ہاں کب تک گناہوں میں جیے گا؟ آخر مرنے کے بعد کہاں جانا ہے بھائی؟ کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم نہیں چھوڑیں گے گناہ کو؟ کب تک نفس و شیطان کو راضی کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے؟ تو فرمایا گناہ کو چھوڑنا فرض ہے, اور گناہ چھوڑنے سے اللہ کی ولایت ملتی ہے, اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جب گناہ کا چھوڑنا فرض ہے تو اللہ والا بننا بھی فرض ہو گیا کہ نہیں؟ بس اس طرح سے اللہ والا بننا فرض ہے. اس کے لیے ہر انسان کو محنت کی ضرورت ہے. اور فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہ میں اس زمانے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی صحبت اٹھانا فرض عین ہے, کیونکہ مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ بغیر اولیاء اللہ کی صحبت میں صحبت کے آدمی سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں, اللہ والا بنتا نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے اللہ والا نہیں بن سکتا, تو سالوں برسوں کا تجربہ ہے کہ بغیر صحبت اولیاء کے اللہ والا نہیں بن سکتے. اور اللہ والا فرض عین ہے, اللہ والا بننا تو اولیاء اللہ کی صحبت بھی فرض عین ہی ہے, فرض عین ہوئی. اور فرمایا کہ جس آدمی کو اتنی فرصت نہ ہو کہ جو اللہ والوں کے پاس جا کر دین سیکھ سکے, میں ایسی ملازمت ایسی تجارت کو حرام کہتا ہوں جس میں دین کی اور آخرت کی فکر نہ ہو سکے اور عمل نہ کر سکے. ایسی نوکری, ایسی ملازمت, ایسا کاروبار جائز نہیں ہے. یعنی کہ جو آدمی مجبور ہے اس کی تو بات اور ہے, لیکن ایک آدمی محض مال جمع کرنے کے لیے صبح شام لگا رہتا ہے اور فرصت نکال کر اولیاء اللہ کے پاس جاتا نہیں ہے, تو یہ ایسی جو کاروبار اور ملازمت ہے اس کو فرمایا کہ جائز نہیں ہے. محض مال جمع کرتے رہنا اور محض لگے ہی رہنا دنیا کے اندر, سمجھ آ گئی بات؟ ہاں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور چار بڑے بڑے گناہ پانچ منٹ میں میں انشاءاللہ یہ بیان کر کے ختم کروں گا. پانچ منٹ نہیں کہتا, میرے گھر والے کہتے ہیں تم یہ لفظ نہ کہا کرو پانچ منٹ, کیونکہ جب پانچ منٹ کہتے ہو ہم سمجھ لیتے ہیں بیس منٹ تو گئے. تو کوشش کروں گا کہ مختصر طریقے سے چار بڑے بڑے گناہ جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چار گناہ چھوڑ دے ہمت کر کے, انشاءاللہ تعالی وہ ولی اللہ بن جائے گا. کیونکہ چار کام نفس پر بڑے مشکل پڑتے ہیں, ان کاموں پر عمل کرنا. تو جو مشکل کام کر لیتا ہے پھر آسان کام اس کے لیے کوئی, اس سے آسان کام کوئی مشکل نہیں ہوتے اور آرام سے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چار آدمی کام کر لے, نمبر ایک یہ کہ اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی رکھے تینوں طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے داڑھی کا, بخاری شریف میں ہے, وفر اللہ خوشوار, کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ, جیسے ان کی ہیں مونچھیں, ان کی باریک مونچھیں کر لینا. اور یہ داڑھی کو ایک مٹھی تینوں طرف سے کرنا. چھوٹی داڑھی رکھنا مشرکین کا طریقہ ہے, مشرک لوگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. یورپ میں جائیے آدھی داڑھی والے لوگ مل جائیں گے, لیکن سنت طریقہ یہ ہے. اور اس سے تمام فقہا نے لکھا ہے, تمام ائمہ نے لکھا ہے, چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور اس کا ایک مٹھی سے اپنی مٹھی ہو, اس سے ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ہم سمجھتے تھے پہلے ہم بھی کہ بھائی داڑھی رکھنا تو سنت ہے, نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن معلوم ہوا یہ محض سنت نہیں ہے بلکہ اس کا درجہ واجب کا ہے. تو تینوں طرف سے یہاں ہڈی پہ یہ سیٹنگ کرا لیتے ہیں, داڑھی خراب ہو جاتی ہے. یہ ہڈی جو کنپٹی کی ہے اس کے نیچے جبڑا ہے, جبڑے کا جہاں مل رہا ہے وہاں سے لے کر داڑھی کے بال شروع ہوتے ہیں. تو احتیاطاً جو ہے اس ہڈی سے ہم اپنے بال رکھ لیتے ہیں تاکہ داڑھی کا بال کوئی کٹے نہیں. تو یہ دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, ایسے ہمارے شیخ نے خود کر کے دکھلایا ہم کو. اور پھر یہاں سے آپ اس کو کاٹ دیجئے, اور پھر اس کے بعد بائیں طرف سے لے لیجئے اپنی مٹھی میں تمام بال کو کنگھے سے سیدھا کر کے, کیونکہ ہم تو اپنی داڑھی خود ہی بناتے ہیں الحمدللہ, نائی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک گھنٹہ وہاں لگتا ہے, گانے بجانے ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, اور جو ہے وہاں اور گناہ کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور سگریٹ کی بدبو بھی آتی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک ہیں دل کے, انہوں نے بتایا کہ سگریٹ جو پیتا ہے اس کو بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے, کینسر کا اس کے, اس سے کینسر کا مرض پیدا ہوتا ہے, نالیاں سکڑ جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس سے. آخر کار بعض 40-45 سال کے بھی اسپتال میں پڑے ہیں بےچارے, ان کو دل کا مرض ہو گیا اچانک, کیا معلوم ہوا کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں, چین اسموکر ہیں, ایک سے بعد دوسرا. تو جو پاس بیٹھتا ہے جس کو سگریٹ کا دھواں جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. ہمیں دل کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی نالیاں بھی سکڑ جاتی ہیں اندر. بہرحال تو ایسی بری جگہ جانے سے بہتر ہے ہم تو اپنے ہاتھ سے بنا لیتے ہیں الحمدللہ. اور جس کے چھوٹی ہے جیسے اس کی تو اس کو تو ہوتی نہیں ہے, مفت میں داڑھی بنی بنائی اس کی ہے. جس کی چھوٹی ہے وہ اس کو اختیار تھوڑی ہے بڑھانے کا, ایک مٹھی نہیں ہو رہی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اور پھر کاٹ دیں, اور اسی طرح سے تھوڑی کے نیچے سے ہو اوپر سے پکڑ کے اگر کاٹیں گے تو یہ داڑھی چھوٹی ہو جائے گی. تھوڑی کے نیچے سے اپنی مٹھی رکھیں, اللہ دیکھ رہا ہے ہم کس کو بیوقوف بنائیں گے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں سے کاٹیں, اور یہ داڑھی کا بچہ بھی کاٹنا منع ہے کیونکہ یہ ایک مٹھی کبھی نہیں ہوتا. اس کی سیٹنگ یا کٹنگ کے چکر میں نہ رہیں. اگر بال مڑ جاتے ہیں اوپر آتے ہیں, ہمارے شہر سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ میں اس کو اس لیے سیٹنگ کرتا ہوں کہ بال جو ہے میرے منہ میں آ جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہارے بچہ تمہارے منہ میں انگلی دے تو کیا اس کی انگلی کاٹ دیتے ہو, یا اس کو پیار سے سمجھاتے ہو کہ بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے؟ تو ایسے ہی اس کو تیل پانی لگا کے کنگھی کر کے اس کو بیٹھا دو پیار سے کہ بابا کے منہ میں انگلی نہیں دیتے, بابا کے منہ میں نہیں آتے. یہ طریقہ ہے, کاٹنا نہیں اس کو. اسی طرح سے یہ مونچھیں برابر کر لیں. اور اگر یہاں سے خط بنانا ہے تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے, لیکن اگر خط بنانا ہے زیادہ بال بے ترتیب ہیں تو اس کا بھی شریعت نے قاعدہ رکھا ہے. یہ جبڑے جہاں مل رہے ہیں دونوں ایسے کر کے ملائیں, جہاں مل رہے ہیں وہاں یہ اپنی انگلیاں ایسے رکھیں تو اس کے اوپر کا حصہ صاف کر سکتے ہیں, نیچے کا حصہ داڑھی میں شامل ہے اس کو نہ کاٹیں. اور اسی طرح سے یہاں گردن پہ جو بال ہوتے ہیں اس میں جو بال داڑھی کے اندر ایسے جا رہے ہیں گردن کے بال, تو ان کو صاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ داڑھی میں شامل ہیں. اور گردن کے بال جو یہاں سے نیچے کی طرف فرار ہو رہے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ فرار ہونے کے جرم میں ان کو قتل کرنا جائز ہے, فرار ہو رہے تھے. تو اس طرح سے یہ جو بال ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں داڑھی میں شامل نہیں ہیں, گردن پر ہیں, اوپر نہیں گردن پر ہیں, ان کو صاف کر سکتے ہیں. اور اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ کاٹنے کے بعد صاف کرنے کے بعد جب چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں اور زیادہ چبھتے ہیں, تو اگر نہ کرو تو چبھیں گے بھی نہیں. خیر کسی کو یہ میں نے شرعی حدود ساری داڑھی کی بتا دی, اور یہ پہلا عمل ہو گیا کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. اس کا کاٹنا منڈانا ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی کم کاٹنا یہ دونوں حرام ہیں, اور چاروں ائمہ نے بتا دیا ہے, تو یعنی فیصلہ ہے ان کا کہ یہ واقعتاً حرام ہے ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا. ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسرا مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں دو حالتوں کے اندر تخنہ کھلا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جن کے ہم نام لیوا ہیں جن کے ہم عشق کے دعوے کرتے ہیں, آپ نے فرمایا ہے اور جن کا کافروں کو بھی جن کے امین اور صادق ہونے کا یقین تھا کہ آپ سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, انہی نبی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹکنے کا اوپر سے آنے والا لباس یعنی کرتا جبہ پاجامہ پتلون لنگی جو بھی لباس ایسا ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس سے ڈھک جائے تو وہ جہنم میں جلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہم کو یقین ہے نا, تو اب جو ہم ارادہ کر لیں کہ ہم کبھی بھی چلتے ہوئے اور کھڑے ہوئے دو حالتوں میں ہمارا ٹکنا نہیں ڈھکے گا, اور لباس کو ہم چھوٹا بنائیں گے ٹکنے سے اوپر ناپ دیں گے جب بھی دیں گے. تو دو بات یہ ہو گئی. اور تیسری بات نگاہ کی حفاظت, نامحرموں سے نامحرم عورتوں سے بھی اور بیریش لڑکوں سے جن کے جو داڑھی کے قابل ہو جاتے جوانی ہوتی ہے نوجوانی اور عمر تو خیر جو آدمی خدا نخواستہ مریض ہو تو اس کے لیے تو اور بھی خطرے کی بات ہے, چھوٹے بچوں میں بھی اس کو جو ہے کشش معلوم ہوتی ہے, تو اس کو احتیاط, یہ احتیاط کا مذہب ہے, ہمارا مذہب احتیاط کا ہے. فرمایا کہ احتیاط میں فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کوئی بھی نہیں ہے احتیاط میں. تو احتیاط یہ ہے کہ بھائی جہاں چھوٹے بچوں میں بھی جس کو مرض ہو کشش ہو تو اس کو بھی نہ دیکھے, اور جن کے داڑھی ابھی نہیں آئی ہوتی ان میں بچوں میں کشش ہوتی ہے 10-12 سال سے تو خاص طور سے, اور 19-20 سال تک داڑھی نہیں آتی تو وہ ان کے چہروں میں کشش ہوتی ہے. اور جو مریض لوگ ہوتے ہوں ان کو اگر کچھ کر نہ سکے تو دل کا تو گناہ ہو ہی جاتا ہے. تو نامحرم عورتوں سے اور یہ امرت کہلاتے ہیں جن کے بھی داڑھی نہیں آئی, ان دونوں سے نظر کی حفاظت. اور یہ نظر کی حفاظت کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا, آنکھوں کا زنا ہے نامحرموں کو دیکھنا, چاہے وہ گھر میں نامحرم رشتے دار ہوں, چاہے بازار میں ہوں, اسپتال میں ہوں, نوکری میں, دفتر میں, جہاں بھی ہوں نامحرم عورت ہو, اور حتیٰ کہ حرمین شریفین میں ہی کیوں نہ ہو, وہاں بھی بلکہ وہاں تو اور زیادہ، کیونکہ وہ مقدس مقام ہے، قرآن پاک تو وہیں نازل ہوا تھا، وہیں کے لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، پھر دنیا میں پھیلایا، سارے عالم کے لیے ہے وہ، تو وہاں جا کر اور زیادہ اپنی نظر کی احتیاط کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. تو وہاں جا کر اور زیادہ یہ گناہ بڑھ جاتا ہے. جیسا مقدس مکان ہوتا ہے، جیسا مقدس زمان ہوتا ہے، دونوں جگہ گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. مثلا کوئی آدمی غیر رمضان میں گناہ کرے اس کی بات اور ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے، برا ہے، لیکن کوئی رمضان میں کرے تو اور زیادہ برا ہے نا، کہ بھائی رمضان کے مہینے اتنے مقدس مہینے. ایسے ہی کوئی آدمی پاکستان میں یا امریکہ میں گناہ کرے اور کوئی آدمی حرم شریف میں گناہ کرے تو سنگینی بڑھ جائے گی نا. اسی لیے وہاں اس طرح وہاں پہ بھی نگاہ کی ہماری پوری پوری حفاظت رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی، دکھانے والے پر بھی، یا دکھانے والی پر اور دیکھنے والی پر، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی بد دعا، اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بد دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنہوں نے طائف کے کفار کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، وہ نبی رحمت تھے، فرشتے حاضر بھی ہوئے کہ آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں، ظالم جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے نالے مبارک خون سے بھر گئے تھے، پتھر برسائے تھے آپ پر، لیکن آپ نے گوارا نہیں کیا کہ یہ میری امت مجھے پہچانتی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، شاید ان کی نسلوں میں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئیں گے لوگ. اور اب نبی کی اسی امید اور دعا پر آج ہم مسلمان ہیں. کیونکہ بعض فقہاء نے، علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہاں پاکستان ہندوستان میں جو ایمان اور اسلام کی جو دولت آئی ہے وہ انہی طائف والوں کے ذریعے سے آئی ہے. تو میرے دوستو، وہ نبی رحمت جنہوں نے کافروں کے لیے بد دعا کرنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے بد دعا فرمائی کس کے لیے؟ جو نامحرموں کو دیکھتا ہے. اور یہ کیبل اور ٹی وی اور اسمارٹ فون جو ہے نا، یہ تو بس سمجھ لو کہ اگر بچوں کو دلا دیا تو سمجھو کہ جہنم کی طرف چلا دیا، بالکل پکا پکا جہنم کی طرف. اور دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. دیکھ لو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ زہر دلا دیا ہے، یہ سانپوں کا پٹارا دلا دیا ہے، جا کر دیکھو، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں پڑے سوتے ہیں، اور بد اخلاق اور بدتمیزی، اور اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. چلو بھائی، تمہیں کچھ دنیا کا مل جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ دیکھ کے تو تم کر رہے ہو، دنیا بھی ان کی برباد ہے اور نامردی ان کا مقدر ہے، نامرد ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بہت بچنا ہے، اور اپنے گھروں کو اس گندگی اور غلاظت کے آلے سے پاک کرنا ہے. خدا نہ کرے جو ہم میں سے کسی کے پاس ہو، لیکن اگر ہے تو اس کے نکالنے کی فکر کرو، اور کسی اللہ والے سے جہاں جانا آنا ہو اور دل ملتا ہو اس سے مشورہ کر لو کہ ہمارے گھر میں ہے، ہم اس کو کیسے نکالیں، اس کی تدبیر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس جا کے ڈنڈے برسانا شروع کر دیا، غصہ کرنا شروع کر دیا. اس کے متعلق مشورہ کرو کہ ہم اس غلطی میں پھنس چکے ہیں تو اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مشورہ اچھا ملے گا، اور اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے کامیابی ہوگی. اور جو ہے یہ نگاہ کی حفاظت ہو گئی، اور نظر کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ کیا ہے. من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبہ، جس نے میرے خوف سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی، میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا، ایسا ایمان عطا کروں گا جو اپنے دل میں اس کی حلاوت موجود پائے گا. ہاں، موجود ہوگی حلاوت ایمانی، ایسا وعدہ ہے. اور فرمایا کہ جس کو حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ دے دیں گے پھر وہ کبھی دل سے نکلے گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز ایک مرتبہ دے دیتے ہیں، جو انعام دے دیتے ہیں، واپس نہیں لیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا اس کو خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو تین کام یہ ہو گئے، اور چوتھی بات کہ دل کو بھی اپنے محفوظ رکھنا ہے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاس با رہنا، اپنے دل کی نگرانی کرنا کہ کہیں ہم کسی حرام مزے میں مبتلا نہ ہو جائیں. کسی کہیں تصویر پہ نظر پڑ گئی تھی، اب اس کو دل میں لا کے سوچ کے حرام مزہ لے رہے ہیں. کہیں کسی عورت پر نظر پڑ گئی تھی غلطی سے، معافی تو مانگ لی تھی لیکن اب چکر چلا رہے ہیں، اپنی جوانی میں ہم گناہ کر بیٹھتے تھے تو اب اس جوانی کے گناہوں کو یاد کر کر بھی شیطان مزہ دلا دیتا ہے. فرمایا کہ ماضی کے گناہوں کو بھی یاد مت کرو کہ ہم نے ایسے ایسے کیا تھا, بلکہ خدا تعالیٰ سے استغفار و توبہ کر کے اجمالاً معافی مانگ لو کہ اللہ ہم سے بہت گناہ ہو چکے, بڑے بھی ہوئے چھوٹے بھی ہوئے, جان کے کی بھی ہے انجانے بھی کیے اور چھپ کر بھی کیے اعلانیہ بھی کیے, اللہ آپ سب معاف کر دیجیے, بار بار معافی مانگ لو, تھوڑا اگر ہو سکے تو رو لو تھوڑا سا. اور فرمایا کہ رونے نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو تو بھی کام بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں اعمال پر پورے پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آنکھوں کی 100% حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے 20 قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں, جن میں غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو تانا دینا, چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو, بیوی کو تانے دیتے ہیں بعض لوگ, طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں, کیونکہ کمزور ہوتی ہے وہ, تو بیچاری کہاں جائے, کس سے فریاد کرے. بعضی عورتوں کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں بیچارے, اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے, جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے بہت برا ہے. ظلم ظلمات یوم القیامہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور بیویوں کو ستانے والا تو دنیا میں بھی چین سے نہیں رہتا, دنیا ہی میں جو ہے اس کو سزا ملتی ہے, پریشانی آتی ہے اس پہ. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اور تمام زیادتیوں پر خدا تعالی ہمیں استغفار و توبہ کی بھی توفیق دے, اور جس کے ساتھ ہم زیادتی کر چکے ہیں اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس کا حق ہم پر ہو اس کی حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. الہ العالمین, ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ, انجانے میں کیے ہوں, جان کے کیے ہوں, چھوٹے کیے ہوں, بڑے کیے ہوں, چھپ کر کیے ہوں, اعلانیہ کیے ہوں, الہ العالمین محض اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں جلد فرما لے, بغیر آپ کے جلد کے کام نہیں ہو سکتا. اے اللہ, اپنے فضل سے ہمیں جلد فرما کر اولیاء یقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ کے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک اور صالح اور محبت والے, اتفاق والے, پیار محبت والے, دیندار رشتے, اللہ والے رشتے عطا فرما. اور اللہ, جن کے رشتے ہو گئے آپس میں ناچاقی ہے, نا اتفاقی ہے, بے مدد مزگی ہے, اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ ان کو اتفاق نصیب فرما, محبت نصیب فرما, ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما, اپنی خشیت اور اپنا خوف عطا فرما. اور اے اللہ, ظلم سے باز رکھ, اگر شوہر تنگ کر رہا ہے تو اللہ شوہر کو باز رکھ, اور اگر بیویاں تنگ کر رہی ہیں, ستا رہی ہیں, یہ بھی بڑا مرض ہے, بعضی عورتیں جو ہے مردوں کو ستاتی ہیں. اے اللہ, اپنے کرم سے دونوں کو ہدایت عطا فرما, دونوں کو آپس میں محبت عطا فرما, اور اپنی خشیت اور اپنا خوف نصیب فرما. اور اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے, اور اللہ, جن کی اولاد ہیں ان کو ان کا عطا متبع اور فرما بردار بنا دے. اور اللہ, ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کی توفیق عطا فرما, ان کی فرما برداری عطا فرما. اور اللہ, بچوں کو جو ہے بد اخلاقی سے بچا, بدتمیزی سے بچا, اور ہم سب کے چھوٹوں کو اللہ اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما, اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اللہ, ہمارے والدین یا جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہوں جن کے, اے اللہ, ان سب کی بے حساب مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامین, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہا تھا زور زور سے نہیں بولنا, تم لوگ زور زور سے کیوں بول رہے؟ دوسرے لوگ جو بیان کیسے سنیں گے؟ دین کی بات کیسے سنیں گے؟ کیوں نہیں سوچا تم لوگوں نے؟ اتنے زور زور سے باتیں کیوں کر رہے تھے؟
محمد رضوان
عثمان غنی تو بھی لکھ رہا ہوں
اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، سنتوں کی زندگی کو اختیار کرنا، اس سے سنت کا راستہ اصل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں. مثلاً پانی پینے کی 6-7 سنتیں ہیں، دائیں ہاتھ سے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، کیا مشکل کام ہے، پیٹ کر پینا اور ہماری لیے اسی طرح پانی کو دیکھ کر پینا، کتنی سنتیں ہو گئی. بیٹھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، کھلا پڑھ کے پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، چار اور تین سانس میں پینا، پانچ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پینا. تین سے زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور کم بھی ہو جائیں، لیکن مقصود اس کا کیا ہے؟ روح کے ٹھہر ٹھہر کر پینا، اور دونوں ہاتھ سے پینا، یا دائیں ہاتھ سے پینا یا دونوں ہاتھ سے پینا، پانچ ہو گئی. اور ہاں، جب پانی پی رہے ہیں اور سانس لینے کی ضرورت ہو تو برتن کو منہ سے ہٹا کر پھر سانس لیں. یہ پیا، سانس لینے کی ضرورت تھی تو برتن کو ہٹا لیا، پھر پی لیا، پھر ہٹا لیا. سانس لینے کے لیے برتن میں سانس نہ لیں بلکہ اس کو ہٹا لیں. کتنی سنتیں ہو گئی؟ 6. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. 7 سنتیں صرف پانی پینے میں. اور کوئی مشکل ہے؟ کوئی وقت لگا، کوئی پیسہ لگا، کچھ بھی نہیں. اللہ راضی ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے کہ میرے نبی کے طریقے پہ پانی پی رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں جو بندہ اللہ کو راضی رکھتا ہے، سنت کو اختیار کرتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. میرا بندہ میرے نبی کی، میرے محبوب کی ادا کو اختیار کیا ہے. وہ ایسے محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ ان کی ادائیں جو اپناتا ہے وہ بھی ان کا محبوب بن جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ کا پیار مل جاتا ہے سنت پر عمل کرنے سے. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا.
رات میں شیپ بلیڈ سے صاف کرتے ہیں
مونچھیں؟
جی ہاں مونچھیں. یہ کس طرح صحیح ہے؟
مشین سے کریں تو بہتر ہے.
جو مشین سے؟
ہاں مائی کے پاس بھی ہوتی ہے تو ویسے بھی مل جاتی ہے، بازار میں گھر میں لے کے کر لیں تو اس سے صاف کرنا بہتر ہے. بعض علماء نے اس طرح سے صاف کرنے کو بدعت لکھا ہے، تو احتیاط اس میں ہے. قینچی ہو، قینچی سے بھی بن جاتی ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، قینچی سے بھی اچھی بن جاتی ہے، قینچی سے کاٹ لیں، نہیں تو مشین سے کاٹ لیں. چلو بھائی، کہاں ہے پلٹن تمہاری؟ بچے بھی آ گئے آپ کے؟ ماشاء
اللہ.
مونچھیں جو ہے، بڑی مونچھیں رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہنا ہے. مونچھیں بڑی یہ صاف کر دیجئے ایسے، اور داڑھی کو بڑھا دیجئے. ماشاء اللہ. لو بھائی، ڈبل کوئی نہیں لے گا. اچھا ایک اور کیوں؟ کیوں ایک اور؟ ایک ملتی ہے. ہاں جزاک اللہ کہنا چاہیے جب کوئی چیز دے، اسے سیدھے ہاتھ سے لو. ہاں شاباش. ہاں بھائی، اور بھی کوئی ہے؟ اور بھی تو تھے آپ کے بچے. وہ کہاں ہے محمد تہانی؟
کون ہے یہاں پر؟